السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الرحمن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. سورہ رحمان مدنی سورت ہے. سورہ رحمان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ہم بہت کچھ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں. قرآن کریم کی بہت زیادہ مشہور سورت ہے. جس طرح سے یاسین ہمارے یہاں پر بہت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے سورہ رحمان بھی بہت پڑھی جاتی ہے. احادیث میں ہمیں اس کے تعلق سے کچھ ذکر تو نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سورت میں ایک خاص انداز بیان ہے جس کی بنا پر یہ سورت بہت مشہور ہے. مدنی سورت ہے. بعض مصاحف میں آپ کو یہ مکی سورت لکھی ہوئی ملے گی، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل مدنی سورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا اسلوب ہے، بیان کرنے کا انداز ہے، اس کا جو سٹائل ہے وہ بالکل مکی صورتوں سے ملتا جلتا ہے. تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی دور تکذیب میں نازل ہوئی ہے، یعنی قیام مکہ کے اس دور میں جو کہ 4 سے 5 نبوی کا دور تھا. تو چونکہ اس کا انداز بیان بالکل مکی ہے، تو اس لیے اس کو مکی ہی کہتے ہیں. لیکن کچھ مصحف میں آپ کو یہ مدنی لکھا دکھائی دے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پر مدنی لکھا جاتا ہے، اس لیے آپ کو شروع میں جو ہے بتایا گیا کہ مدنی ہے، لیکن ایکچولی اکثر مفسرین کی رائے مکی ہونے کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انداز بہت خوبصورت ہے. جنت کا ذکر بہت زیادہ ہے اور جنت کو بہت حسین پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس صورت میں حرف نون کی صوتی نغمگی پائی جاتی ہے. یہ صورت اپنے اندر ایک خاص آہنگ رکھتی ہے، ڈیوائن میوزک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی، صوتی آہنگی بھی، اس اعتبار سے یہ حسین ترین حصہ ہے، یعنی ملکوتی غنا ہے جو اس کے اندر محسوس ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ قاف سے 7ویں منزل شروع ہوئی ہے قرآن کی، جس کو 7 حزب میں تقسیم کیا گیا ہے. صحابہ کرام نے جو تقسیم کیا تھا 7 حزب میں، تو 7واں حصہ ہے یہ قرآن کا سورہ قاف سے. حزب مفصل جس کو کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مشکل ترین حصہ ہے یہ، یعنی آگے کی صورتوں کا یا قرآن کا. اور ان صورتوں میں، یہ جو آخر کی صورتیں ہیں، یہ آخر کا جو حزب ہے، اس میں انوکھی ترکیب استعمال ہوئی ہے الفاظ کی. ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو کہ باقی قرآن میں مستعمل نہیں ہیں. ایک ایک دفعہ یا 2-2 دفعہ ان الفاظ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ حصہ بہت بہترین ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورہ قمر سے جو اس کا تعلق بنتا ہے، اس میں 5 قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے تکذیب کا رویہ اپنایا، تو ان کا انجام کیا ہوا. یہاں سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات دونوں سے بار بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کر سکتے ہیں. اور آلہ کا مطلب بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یا ترجمہ صرف نعمت کیا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی بنتا ہے. پچھلی سورہ قمر دراصل جلالی تھی، یہاں سورت الرحمن میں جلال اور جمال کا حسین امتزاج ہے اور جمال غالب ہے. دوزخ اور اس کا جو احوال ہے، اس کا ذکر صرف 4 آیات میں کیا گیا ہے، جبکہ آخری 31 آیات میں جنت کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس سورت میں ہم کو ایک آیت ایسی ملے گی جو بار بار دہرائی گئی ہے، فبئی آلائی ربکما تکذبان. تقریباً 30 سے زیادہ مرتبہ آیت ترجیح ہے جو کہ بار بار دہرائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے دراصل انسانوں اور جنات کو چونکایا گیا ہے. لغوی تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو آلہ ہے، اس لفظ کا مفہوم صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں نعمت، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت، کمالات قدرت، عنایتیں، مہربانیاں، خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کمالات اور فضائل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سورہ رحمان میں جہنم کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو ظاہر سی بات ہے جہنم جو ہے وہ نعمت تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسی لیے آلہ کا ترجمہ صرف یہ کرنا کہ نعمتیں تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کہیں اس کا ترجمہ نعمتیں ہوں گا، کہیں اس کا ترجمہ کمالات، فضائل، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت یا عنایتیں، مہربانیاں، خوبیاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیاق و سباق یعنی آگے اور پیچھے سامنے رکھتے ہوئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ذوالجلالی والاکرام، اس کا استعمال بھی دو مرتبہ ہوا ہے اور صرف اسی صورت میں ہوا ہے، کسی اور میں نہیں ہوا۔ تو جو لوگ اعلیٰ کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ذوالجلال، اور تصدیق کرنے والوں کے لیے ذوالاکرام ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، یہ تو تھا اس صورت کے بارے میں چند باتیں تھیں، اب ہم آیات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکے سورہ بقرہ کے آغاز میں، سورہ فاتحہ کے آغاز میں۔ صیغۃ المبالغہ ہے رحمان، جسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فاعلان کے وزن پر ہے اور ایک آیت ہے دراصل۔ اور ہمیشہ جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے تو حروف مقطعات کا استعمال ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر قرآن کا ذکر کر کے پہلے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام انٹروڈیوس کروایا ہے، الرحمن۔ حروف مقطعات کا مطلب تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن الرحمن جو کہ صرف ایک آیت ہے اور اس کو ایک آیت میں رکھا گیا ہے، اور دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ فولان کے وزن پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت یا اپنا جو مین نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں، تو اللہ یہ نام پراپر نام ہے۔ ایک اور نام الرحمن اہم ترین ناموں میں سے ہے، کچھ صورتیں پیچھے گزر چکی ہیں جس میں ہم یہ نام پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور جو کفار مکہ تھے وہ رحمان کو نہیں جانتے تھے، یا رحمان سے وہ ذرا چڑھتے تھے اور کہتے کہ وما رحمان، پیچھے یاد ہوگا آپ کو ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن نام تو بہرحال موجود تھا، اللہ کو وہ جانتے تھے، جیسے عبداللہ نام ان کے یہاں بہت ہوا کرتا تھا، ہم سب جانتے ہیں، اور رحمان بھی نام تھا، لیکن چند قبیلوں میں یہ نام رکھا جاتا تھا، باقی قبائل اس سے ناواقف تھے یا اس کو جاننا نہیں چاہتے تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف، یہ پہلے سے ان کا نام تھا۔ تو بہرحال الرحمن فولان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اسے غدبان آتا ہے، عطشان آتا ہے، آتش پیاسا، عطشان بہت پیاسا، جو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہو سمجھے، غادب غصہ کرنے والا، لیکن غدبان بہت غصے والا۔ تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحمن ہماری امیجنیشن سے بھی باہر، ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے، اس قدر وہ ہم پر مہربان ہے، اس قدر وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے کہ انسانی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ اور رحمان ہم سب جانتے ہیں رحم سے مشتق ہے نا، جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت سبقت لے گئی میرے غضب پر۔ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے رحمان، یہ رحم سے مشتق ہے، اور رحم کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ماں کے اندر جب بچہ پرورش پاتا ہے وہ رحم کہلاتا ہے، الرحمہ ارحم، ماں کے پیٹ میں جب بچہ اندر پرورش پاتا ہے، اور بچہ ماں کو جانتا نہیں ہے لیکن ماں بچے کو جانتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماں کتنا احتیاط کرتی ہے نا، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسی تنگ جگہ سے نہیں گزارتی کہ کہیں اس کو دھکا نہ لگ جائے، وہ اپنا آپ بہت سنبھال کر رکھتی ہے، کوئی چیز سے دھکا لگنے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، گرنے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، بہت ساری پروٹیکشن کرتی رہتی ہے ماں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دلی تعلق ہوتا ہے، وہ بچے کی کیئر کرنا چاہتی ہے، وہ بچے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، تو ماں بہت کیئرفل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بہت ہی ڈیلیکیٹ چیز ہے اندر بچہ، چھوٹا سا ہے، اس کو ذرا سا دھکا لگ جائے گا تو وہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ ایک ماں جیسا اپنے بچے کا کیئر کرتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ جب بچہ اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ ساری غذا بچہ کس سے حاصل کرتا ہے؟ ماں سے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو ماں اپنا خون پلا رہی ہوتی ہے اس کو، اپنا خون، جو کچھ بھی ہے وہ اپنا آپ اس کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمانیت کا ذکر کیا ہے کہ الرحمن، تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمارے لیے کیئر کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں آتے تعطف الرقہ، یعنی کمپلیٹ، مکمل طور پر وہ ہمارے لیے مہربان ہے، نرم دل ہے ہمارے لیے، وہ اپنی رحمانیت شو کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا کیئر ہم پر شو کرنا چاہتا ہے کہ کتنا وہ تمہارا کیئر کرنے والا ہے، تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم پر بہت مہربان ہے، اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تمہاری کیئر کرتا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اس نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے اس نے قرآن نازل کیا، علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ شو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری رحمت کتنی وسیع ہے تمہارے لیے، اور ہمارے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بہت ابو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اسی لیے ان آیات سے ہمارا دلی تعلق ہونا چاہیے۔ اکثر علماء، اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کو یہ آیات بہت پسندیدہ تھی، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کس سے جوڑا ہے؟ قرآن سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی بے راہ نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس نے ان کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شو کرنا چاہتا ہے، اپنا کیئر شو کرنا چاہتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے واقف ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے، تو وہ چھوڑتی نہیں ہے بچے کو، نہ اپنے اندر جب وہ بچہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کے، اور نہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اس طرح سے پیدا کر کے ان سے غافل نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ان کی کیئر کرنے کے لیے ان کو، اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے بڑے نازک ہیں، میرے بندے ہو سکتا ہے بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، یا اپنے آپ کو خود ہی نقصان کر بیٹھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ قرآن، یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ اس کی بھرپائی ہو سکے۔ تو یہ آپ اس سے سمجھے، رحمان کو آپ سمجھیں جو رحم سے مشتق ہے۔ تو ہمارا رب ہم پر چونکہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور مسلسل وہ ہم پر رحم کرتا ہی جا رہا ہے، جوش میں ہے رحم کے، اور اسی لیے اس نے علم القرآن، قرآن کی ہم کو تعلیم دی۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا، جتنا ہم سوچیں، جتنا ہم غور کریں۔ یقین جانے، پرسنلی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جب بھی کسی بھی نعمت کا خیال آتا ہے تو سب سے زیادہ جو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کی تعلیم کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کیا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو واقعی میں ہم ابھی کہاں ہوتے، اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ قرآن سے ایک ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، دو دن تو بہت دور کی بات ہے، ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں لگا دیا، اس کو سیکھنے سکھانے میں۔ اگر ایک دن کہیں قرآن کی کلاس نہ ہوتی، ایسے لگتا ہے کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے ہم سے، یا آج کا ہمارا دن بالکل ہی بیکار چلا گیا، لغویات میں گزر گیا۔ جس دن قرآن کو پڑھو اور نہ پڑھاؤ، نہ سمجھو نہ سمجھاؤ، تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا۔ تو یہ واقعی میں علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر ذکر کیا گیا خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ تو جس رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس قرآن سے سبق حاصل کرے، اس قرآن سے اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کی دونوں کو سنوارے۔ تو یہ قرآن کا جو علم ہے، رحمان نے خود اس کی تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جبریل امین کو اس قرآن کی تعلیم دی، جیسے کہ ہم سب، یعنی یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ سے جبریل امین نے قرآن سنا، اور پھر جبریل امین اس قرآن کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، لے کر نازل ہوتے تھے ان کے قلب مبارک پر۔ تو جبریل امین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام امت کے لوگوں کو اس کی تعلیم ملی. سبحان اللہ کہ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے سکھایا اس قرآن کو. کتنا پیارا انداز ہے اور کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی اس نعمت کو ہمیں بتا بھی رہا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہیں یہ قرآن سکھایا، تمہیں قرآن کی تعلیم دی. یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا تھا، چونکہ وہ رحمان ہے تو وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اس تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا تھا، اس قرآن کی تعلیم سے. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. اب اس تعلیم کے لیے جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا، جو اس علم میں جتنا آگے بڑھے گا اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، تو کیا باقی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ بالکل پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر ہر چیز کی چوٹی یعنی سب سے ٹاپ پرائرٹی پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو علوم تو بہت سارے ہیں لیکن چوٹی کا علم قرآن چوٹی کا علم قرآن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو بہت ساری ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن اس میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے. پھر علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا، تو انسان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، سب کچھ صلاحیتیں ہیں انسان میں، لیکن اس میں چوٹی کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ بولنا. تو سارے علوم اللہ کے ہیں لیکن چوٹی کا علم قرآن کا ہے. تمام کوالٹیز میں جو کوئی بہترین صفات ہے، چوٹی کی صفت ہے وہ ہے بیان کی قوت، خاص کوالٹی. کہا جاتا ہے کہ دماغ میں جو ترتیب ہے، یعنی دماغ کا جو حصہ ہوتا ہے ہمارا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں الگ الگ خانے بنے ہیں، تو ہمارا دماغ بات کو کمپوز کرتا ہے، پھر اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور یہ بیان کی قوت ہر ایک میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے. انسان نہ صرف الفاظ استعمال کرتا ہے جذبات کے اظہار کے لیے، بلکہ آواز کا اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے. جانوروں کی جو بولی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. بکرا اگر آپ لے لیں یا بکری، وہ صرف میمے کرتے ہیں، کبھی زور سے کریں گے کبھی ہلکے سے کریں گے. تو اس لیے جانوروں کو بہائم یا بہیم یا بھاں بھاں کرنے والے کہا جاتا ہے، کہ مبہم بولی ہے ان کی، جانوروں کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی زبان سے کر سکتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بہترین قوت ہے نا یہ بولنے کی. تو جب اس رحمان نے یہ قرآن کی تعلیم دی اور اس رحمان نے اس انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور اس رحمان نے بولنے کی قوت، بولنے کی طاقت انسان کو دی، تو پھر اب انسان کو کیا چاہیے؟ کہ وہ اس زبان کو، اللہ تعالیٰ کی دی گئی قوت اور طاقت کو بہترین کام کے لیے استعمال کرے. تو چار چیزیں ہیں، آپ تعلق جوڑیں ان چاروں چیزوں کا، کہ پیچھے سے جائیں سمجھیں. اللہ نے قرآن سکھایا، نعمت ہدایت دی یعنی قرآن کی تعلیم دی، پھر بولنا سکھایا، تو انسان اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ پھر اپنی اس صلاحیت کا استعمال کرے، اسی میں اپنے آپ کو لگا دے، کھپا دے. تو اس ہدایت کے ذریعے سے جو بھی چیز ہم استعمال کریں گے یا اس کے ذریعے سے جو چیز ہم سیکھیں گے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اگر رہنمائی حاصل کریں گے تو نہ دنیا میں ناکام ہوں گے نہ آخرت میں ناکام ہوں گے. اس بولنے کی قوت کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے تو بھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقتہ بیدیہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ خاص چیز بن گیا، وہ عام مخلوق نہیں ہے، وہ چوٹی کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اب اپنے آپ کو کیا بیکار کاموں میں، ابس کاموں میں لگا سکتا ہے بھلا؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی اپنے ہاتھوں سے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کاموں میں لگائے. پھر بیان کی قوت دی، دماغ دیا، اور دماغ میں مختلف صلاحیتوں کے حصے ہوتے ہیں، تو دماغ کے پیچھے ایک حصے میں ایک حصہ جو انسان دیکھتا ہے اس کی تصویر بن جاتی ہے. لیکن دماغ میں سب سے بڑا حصہ اسپیچ کا حصہ ہے، سب سے زیادہ حصہ دماغ میں اسپیچ کے لیے دیا گیا ہے جو انسان بولتا ہے. تو چوٹی کی صلاحیت کیا ہوئی؟ بولنے کی صلاحیت ہوئی. تو کیا یہ جو سب سے اعلیٰ صلاحیت انسان کو ملی ہے، تو کیا اس کا وہ گھٹیا استعمال کر سکتا ہے؟ یا غلط کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اعلیٰ ترین صلاحیت کو پھر کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ترین جگہ پر اس کا استعمال ہونا چاہیے. رحمان کے احکامات کو پروپیگیٹ کرے انسان، اس پیغام کو آگے پہنچائے، اپنے مقصد پر نظر رکھے، اپنا مقام پہچانے. انسان کس کو سرو کر رہا ہے؟ یعنی اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو بنائی وہ انسان کو سرو کر رہی ہے، تو انسان پھر کس کو سرو کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، کھپا دے. تو یہ جو بیان کی قوت ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے لگا دے، اس قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے لگا دے. اپنا مقام انسان پہچانے. قرآن جو کہ رحمت بن کر نازل ہوا، اور ہم سب جانتے کہ قرآن کس طرح سے رحمت ہے، کہ اس میں جو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، اب اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد ویسا عذاب نہیں آئے گا کسی قوم پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ظہور ہوا دراصل قرآن کی شکل میں. تو انسان اپنی زبان کو بات کرنے کی صلاحیت کو اس قرآن کی تعلیم و تبلیغ کے لیے لگائے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں اس زبان کا استعمال کرے. اگر اس زبان کا استعمال ہم غلط طریقے سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے. جب اس زبان کو ہم صحیح استعمال کریں گے، تو لوگوں کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں. یعنی یہ زبان ہماری خالق سے مخلوق کو جوڑنے کا بھی کام انجام دے سکتی ہے، اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کا کام بھی انجام دے سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اس زبان سے، اس زبان کی قوت سے کسی کی غیبت کی جائے، طنز اور طعنہ دیا جائے، یا طنز اور طعنے پر یہ زبان خرچ کی جائے. بہتر ہے کہ تربیت پر خرچ کی جائے، لوگوں کو سنوارنے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کی جائے زبان کی صلاحیت، بہتر سے بہتر جگہ، بہتر سے بہتر کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا کہ کیسے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ الرحمٰن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ جس جگہ پر یہ کلام پڑھا جاتا ہے، اس جگہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس جگہ رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. پھر جو اس کلام کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث دل کو اتنی خوشی دیتی ہے نا، دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس میں کھپا دیں، اپنی زندگی اس میں لگا دیں، کہ اے اللہ تعالیٰ، کچھ اور عبادتیں تو نہیں ہیں، کچھ اور ہمارے پاس جمع پونجی نہیں ہے جو ہمارے اپنے آپ کو بچا سکے جہنم سے، یا کوئی ایسے کام بہت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے. ہاں اے ہمارے رب، ہم اس تعلیم کو خود بھی حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہم کو بخش دے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر جس ہستی پر نازل ہوا، ان کی صفت کیا بتائی گئی ہے قرآن میں؟ رحمت للعالمین. تو سوچیں آپ قرآن کی عظمت. تو قرآن تو سراپر رحمت ہے. چاروں کا تعلق آپ جوڑیں، پیچھے سے آئیں کہ بیان کی قوت کو انسان استعمال کرے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ رحمان سے جڑ سکے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا. اور یہ رحمان دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے، یہ کشش ایک طرح سے جو سب کو جوڑے ہوئے ہے، جس نے سب کو منظم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کی تعلیم اور تبلیغ کو عام کریں. اب یہاں پر چونکہ بیان کی قوت ہے، اور ہم سب جانتے کہ بیان کی قوت انسان کی سب سے بہترین قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اور کچھ اسکالرس نے اس کو پانچ ٹاپک میں ڈیوائڈ کیا ہے، اس قرآن کے ٹاپک کو. پہلا تو جو اس میں ذکر ہے سورہ رحمان میں، گریٹنیس آف دا قرآن، یعنی فرسٹ سبجیکٹ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کی عظمت کا ہے سبجیکٹ. دوسرا سبجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن یعنی مخلوق، اور تیسرا ہے جہنم کا ذکر. چوتھا اللہ تعالیٰ کی جنت کا ذکر ہے، کہ جو کو بھی ڈرا اور جس نے امید رکھی تو اس کے لیے جنتیں ہوں گی. اور پانچواں ہے انعامات، یعنی جو دنیا میں نیک کام کریں گے ان کو اس کے بدلے جنت ملے گی، لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جو کہ بہت ہی زیادہ نیک کام کرنے والے ہوں گے، جو آگے بڑھ چڑھ کر، یعنی جنہوں نے کم پر اکتفا نہیں کیا ہوگا بلکہ وہ نیکیوں میں مزید دوڑ کرنے والے ہوں گے، سابقون جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ہے کہ کچھ تو نیکیاں حاصل کر کے جنت میں جانے والے ہوں گے اور کچھ نیکیوں میں بھی بہت کثرت سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، سابقون ہوں گے، سبقت کرنے والے لوگ، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ پانچ ٹاپک میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں چونکہ اس کا تعلق کوئی احکام سے نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا ڈویژن کسی کو اس کو چھ میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے، کوئی اس کو پانچ میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو غور و فکر اور تدبر کی بات ہے۔ اب یہ فتوی مت لگائیے گا پلیز کہ اچھا یہ کیوں پانچ میں تقسیم کر دیا اور وہ تو فلاں تو چھ میں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہاں پر اب جو علماء کرام نے جس طرح سے سوچا، جس طرح سے اس کو لیا اپنے اپنے حساب سے، اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ اس میں چونکہ کوئی عقیدے کی بات نہیں آتی ڈیوائیڈ کرنے میں، یہ غور و فکر اور تدبر والی بات ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کمیونیکیشن اسکل کی بات کی گئی ہے، علمہ البیان، کیونکہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے بیسیکلی تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں گے تو اس میں تین چیزیں ہوں یا تین چیزیں دیکھی جائے گی مین۔ پہلا تو جو ہے انگریڈینٹ، جو کانٹینٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں، تو وہ مواد کیسا ہے، سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، بامانی ہے یا بے معنی ہے، پرپسفل ہے یا میننگ لیس ہے یا میننگ فل ہے، کہیں ایسے طریقے کے کچھ مسنگ ہے، تو کانٹینٹ دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اکثر ہمارے ایک مامو جان ہیں، وہ کہتے تھے کہ بچپن میں جب ہم جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تو وہاں کے خطیب اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ شعر ان کو ابھی تک یاد ہے، ہمیں سنایا بھی تھا انہوں نے۔ تو کچھ لوگ تھے جو آپس میں وہاں بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہر دفعہ یہ امام صاحب یہ فلاں کا نام کیوں لیتے ہیں، ہم جو لوگ آتے ہیں ہمارا تو نام نہیں لیتے اور جو نہیں آتا ہے اس کا نام لیتے ہیں۔ اور چونکہ وہ بہت لمبا خطبہ دیا کرتے تھے امام صاحب، تو وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، اب تک جو بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ میں تھوڑا سا کچھ مس کر رہی ہوں اس میں، کیونکہ مجھے اکثر اس کا سیکنڈ مصرع ہے وہ یاد نہیں آتا ہے۔ تو یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، اب تک جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وہ لوگ کچھ کہتے کہ اچھا یہ آغا کا، یہ ہمیشہ آغا کے باپ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، آغا کا باپ تو کبھی نہیں آتا مسجد میں اور یہ اسی کا ذکر کرتے ہیں امام صاحب۔ تو بات کہنے کے اصل میں یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ایسی ہو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے، نہ کہ میننگ لیس ہو کہ سمجھ ہی میں نہ آئے، با مقصد ہو۔ تو پہلے کانٹینٹ دیکھا جائے گا کہ کیا مواد آپ استعمال کر رہے ہیں۔ سیکنڈ ہے اسٹائل، یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا اسٹائل دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے وہ کہتے نا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی پیش کرنے کا طریقہ، سرو کرنے کا طریقہ، جو بولنے کا طریقہ، جو اسٹائل ہے آپ کا وہ صحیح ہو، ایکوریٹ ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات کچھ لوگ، اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر گئے سمجھے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایٹیکیٹس والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت سگھڑ اور بہت با اخلاق یا پھر جو بھی آپ کہہ لیں، تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ کے سامنے چائے پیش کی جائے گی، بہت ہی بہترین ٹرے ہوگا، اس میں بہت خوبصورت چائے کی پیالیاں ہوں گی، ساسر ساتھ رکھے ہوں گے، خوبصورت چائے کی پیالیاں ہوں گی، چائے بھی بہت اچھی بنی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ وائی بھی ہوگی، بسکٹ وغیرہ، اور پیش کرنے کا انداز سمجھے بہت اچھا ہوگا۔ اب بھلے ہی چائے اچھی نہ بنی ہو، لیکن پیالیاں بہت خوبصورت ہیں، ٹرے بہت اچھا ہے، پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، بہت ہی مسکرا کر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پلیز لیجیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیے اسٹائل ہے، تو جب آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہوگا اور آپ چائے کے شوقین نہ بھی ہوں گے، تب بھی آپ لے لیں گے کہ اچھا دینے والا اتنی محبت اور اتنے اچھے سے دے رہا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی آپ کے سامنے دو ہاتھ میں دو پیالیاں کپ کے لا کر رکھ دیتا ہے ٹیبل پر، اور وہ چائے کا کلر بھی ذرا عجیب سا ہے یا پیالیاں بھی ایسی بس بیکار سی ہیں، نہ ٹرے وغیرہ ہے ساتھ میں، کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سا آپ کو خود لگے گا کہ یہ کیسے سرو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اسٹائل خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا آپ کا اسٹائل جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ اگر بولنے والا بورنگ ہو، یا بعض اوقات جیسے خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے اکثر ہمارے خاندان میں کوئی کہا کرتا تھا کہ ہاں خطبے سے واپس آ گئے اور خراٹے سنتے سنتے ہم بیزار ہو گئے، تو گھر والے لوگ کہتے تھے کہ اچھا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں یا اس طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ چلا بعد میں واقعی میں خطبے میں لوگ آدھی آدھی نیند لے لیتے ہیں پوری اپنی، یا پوری نیند لے لیتے ہیں، اور جب جماعت کھڑے ہونے والی ہوتی ہے اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تب وہ نیند سے جاگتے ہیں۔ تو کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے واقعی میں کہ خطبے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات تو تھی بہت اچھی، یعنی قرآن وہی تھا پیش کرنے والا، حدیث وہی تھی پیش کرنے والی، لیکن جو آپ کا انداز تھا وہ بہت بورنگ تھا۔ تو بات کرنے میں اسٹائل بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لوگوں کو بیچ میں چونکانا چاہیے، تھوڑا سا لوگوں کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، تھوڑا سا لوگوں کو جگا کر رکھنا چاہیے کہ وہ بھی، یعنی آپ کا جو خطبہ ہو، تقریر ہو یا جو بھی کچھ ہو، درس ہو، وہ انٹریکٹیو ہو۔ کبھی کبھی بات کرتے کرتے بیچ میں سے لوگوں سے سوال بھی کر لیا کریں، کبھی کبھی کوئی ایک اچھا سا جملہ ایسا کہہ دیں کہ جس سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ بہرحال جاگتے رہیں، آپ کا اسٹائل ایسا ہو، اس سے آپ کو تھوڑی سی لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف ہونا ہوگا، تبھی یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا ہے، مین چیز جو ہے تیسری، کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کے مخاطب کون لوگ ہیں، جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے، دینی مزاج رکھنے والے ہیں یا دنیاوی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنے بچے سے بات کرنی ہو، آپ کہتے ہیں اپنے بچے سے کہ چلو مسجد چلو، تو اگر آپ اپنے بچے کو بلائیں گے چلو نماز پڑھنے مسجد چلتے ہیں، یا چلو نماز پڑھنے جلدی آؤ، اگر بچے نے ایک دو آواز میں سنا، ہم آپ اس کو زور سے کہیں کہ بیٹا جلدی آؤ نماز کے لیے، تم نے سنا نہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے اور آپ کے بوڑھے والد ہیں، اور بوڑھے والد سے آپ کہیں کہ چلیے ابا جان نماز کے لیے، اگر وہ نہیں سنتے، ابا جان چلیں گے آپ نماز کے لیے، آپ تیار ہیں؟ کتنے بھی دفعہ آپ بول دیں اگر انہوں نے نہیں سنا تو آپ کا جو انداز اور لہجہ ہوگا وہی با ادب ہی ہوگا، ہے نا؟ تو بیٹے سے یا بیٹی سے یا بچوں سے بات کرنے کا آپ کا انداز یا لہجہ یا رویہ یا ٹون بالکل ڈفرینٹ ہوگی، اور اپنے والد سے یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے آپ کا ٹون، آپ کا لہجہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب آپ درس یا تقریر کرتے ہیں تو اس وقت جو مخاطب ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیا لیول ہے ان کا، یہ کون سی باتیں سمجھ سکتے ہیں، کہ میری باتیں ان کے اوپر سے تو نہیں گزریں گی، یا میں ان کو زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی ہوں کہ میں نے بالکل ہی بچوں کی طرح ان کو سمجھانا شروع کر دیا جبکہ وہ دین کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے، اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو اسپیچ ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اسپیچ پرفیکٹ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بہتر جانتا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بیان کر سکتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب کے لیے یکساں ہے، بہت کم ذہن کے لوگوں کے لیے بھی یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، جو بہت اعلیٰ ذہن کے لوگ ہیں، جو بہت ذہین ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کے لیے بھی یہ برابر اس کے وہ حکمت کے موتی اس کے اندر پوشیدہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسپیچ بس پرفیکٹ ہے، انسان کی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کوشش کریں گے۔ تو اب یہ اسی رب نے ہمارے، جو کہ جس کا کلام بالکل پرفیکٹ ہے کلام، اس قرآن میں آپ کو یاد ہوگا کہ چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، صرف ایک آیت، لیکن کوئی نہیں بنا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کے جیسا بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اب اسی رب نے کیا کیا، سکھایا، علمہ البیان، اسی نے بولنے کی قوت دی، اسی نے بولنا سکھایا، سبحان اللہ۔ تو انسان جو اپنے جذبات، اپنے معافی و ضمیر کا جو اظہار کرتا ہے، اپنا مطلب، اپنا مدعا جو بیان کرتا ہے، پھر وہ اس کے بولنے کے انداز میں جو فرق ہوتا ہے، جس میں ایک طرح سے سمجھے نا کہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اس کی گفتگو کو، کہ یا تو اس کا سوالیہ جملہ ہے یا جوابی جملہ ہے، یا اس نے یہ جملہ طنز کے طور پر کہا ہے یا نارملی کہا ہے، تو یہ انسان ہی کو یہ حاصل ہے، کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت گویائی جو دی ہے، وہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز اور ارادہ، اور بہت ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے رکھی ہیں انسان کے ذہن میں، اس کے بغیر انسان بول بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یہ شعور بھی بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، ایک اخلاقی حس رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، مورل سینس، جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، بجا اور بیجا کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اسی بنا پر اس کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ کیا جہالت ہے، کیا گمراہی ہے اور کیا صحیح بات ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی معلم نہیں سکھاتا، جو اس کی گھریلو لینگویج ہوتی ہے وہ خود بخود سیکھ لیتا ہے بولنا۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پلک جھپکنا، آنکھوں سے دیکھنا یا کانوں سے سننا یا ماں کا دودھ پینا نہیں سکھایا جاتا، وہ خود بخود سیکھ لیتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے پیدائش سے۔ اسی طرح سے یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ بھی انسان بچپن سے ساتھ لے کر آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کرے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں اس کو اور مزید باشعور بناتی ہیں، اس کی جو صلاحیتوں کو اور مزید نکھارتی ہیں، لیکن یہ بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان لے کر آیا ہے بچپن سے، جب وہ پیدا ہوتا ہے جب سے اس کو یہ قوت حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شکوہ جواب شکوہ کا بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، یا یہ لفظ بھی سنا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کیا ہے۔ آج کل کی جو ہماری نئی نسل ہے وہ تو شعر و شاعری سے بالکل ہی ناواقف ہے، اور علامہ اقبال کا اگر پوچھو کہ اچھا علامہ اقبال کون ہے تو بچے وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کون ہے، کوئی ٹیچر ہوں گے یا کوئی اسکول کے لیکچرر ہوں گے۔ ایکچولی علامہ اقبال تو ہم سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور شاعر ہیں، قرآن کو انہوں نے اپنے اشعار میں ایکسپلین کیا ہے، تو اس بنا پر بہت مشہور ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اصل میں بات ہے کہ اکثر ہمارے خاندان میں کوئی کہا کرتا تھا کہ آج کے دور کے بچے ہمارے ایسے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے، یعنی کوئی اقبال کا یا غالب کا کوئی شعر کہا جائے بچوں سے، تو وہ الٹا کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، یعنی ہم کو تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے اس میں وہی زبان کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے ایک شکوہ لکھا تھا اور اس پر ان پر بہت اعتراض کیا گیا کہ یہ کیسی بات ہے، کہ کتنی عجیب سی بات انہوں نے کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا۔ تو انہوں نے فوراً جواب شکوہ بھی لکھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں دراصل، یعنی یہاں پر انسانوں کی جو آج ہماری مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان آج کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ تو جواب شکوہ میں جو انہوں نے بات لکھی تھی اس میں دراصل اسی بولنے کی قوت کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو جو یہ بولنے کی صلاحیت ملی ہے۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اشعار جو انہوں نے شکوہ کیا تھا، بہت لمبی نظم ہے وہ آپ کہیں کتاب ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ تو یہ جواب شکوہ تھا، شکوہ مطلب شکایت کو کہتے ہیں، اتنا تو معلوم ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گر سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا، پیرے گردوں نے کہا سن کہ کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ وہی والی بات ہے کہ جب شکوہ کیا تھا انہوں نے تو زبان ہی سے کیا تھا، تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، یعنی انسان کو جو زبان کی قوت دی گئی ہے، گویائی کی قوت، تو وہ اس قدر اس پر نازا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر بیٹھا۔ اور جب یہ شکوہ کیا تو یہ جب آواز وہاں پہنچی تو اوپر سے، آسمانوں پر سے آوازیں آنے لگی کہ اچھا یہ کس کی آواز ہے، کون ہے جو یہ شکوہ کر رہا ہے۔ آپس میں وہ ڈسکس کرنے لگے، ہو سکتا فرشتے ہوں یا جو بھی ہوں، ایکچولی یہ جو امیجینیشن ہے یہ تو خیالی بات ہے، کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، سیاروں سے آواز آ رہی ہے، کہیں عرش سے آ رہی ہے، کوئی کہتا نہیں زمین سے آ رہی ہے، تو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رضوان ہے جنت کے داروغہ کا نام ہے۔ تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ آواز ہے کیا، کسی پہ کھلتا نہیں تھا کہ یہ راز ہے کیا، اور کیا انسان کی تگ و تاز عرش تک پہنچ سکتی ہے، کیا وہاں تک آ گیا؟ وہ خاک کی چٹکی تھی تو اس کی پرواز کی اتنی بلند ہو گئی، اور یہ زمین پر رہنے والے دراصل سارے آداب سے غافل ہیں، اور جو ان کو بولنے کی قوت ملی ہے تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی شکوا کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو بولنے کی قوت اور طاقت ہے، یہ انسان دراصل اچھے کاموں میں استعمال کرے، اس کو بامقصد کاموں میں لگائے، کیونکہ اس رحمان نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، اس نے ہمیں یہ قوت گویائی دی ہے، تو پھر ہم اسے کہاں استعمال کریں گے، کہاں لگائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم کو عام کرنے میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے پابند ہیں، الشمس والقمر بحسبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک قانون بنایا ہے، جو آپ اس کو جو بھی سارا دنیا کا اور کائنات کا جو نظام ہے، چاند اور سورج کا ڈوبنا نکلنا اور ستاروں کا، رات کا آنا دن کا جانا، تو یہ سب ایک عدل اور توازن کے تحت ہے، ایک حساب کے تحت، ایک اندازے کے مطابق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہو، اگر آپ کہتے کہ اچھا ایک لمحے کی بھی، تو یہ بھی بہت زیادہ ہو گئی، یعنی اگر آپ تھوڑی سی بھی اس میں اگر کمی بیشی کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں، ایک لمحے کا بھی چینج ہوتا ہے تو وہ تو دنیا تو درہم برہم ہو جائے، کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اور یہ جو کشش ثقل ہے یا فورس آف گریویٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، یعنی جو پورا یہ قانون فزکس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی جتنے بھی جو کائنات کا جو علم ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے میرے خیال سے، قانون فزکس کا قانون۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایک قانون کے تحت یہ سارے ستارے سیارے جو گردش کر رہے ہیں، اگر یہ سب نہ ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے اس میں، جو ایک توازن رکھا ہے، اب اگر یہ سارے ستارے سیارے یہ بغاوت کر دیں خدا نخواستہ، اور کہیں، چاند کہے کہ اچھا میں تو کیوں اپنی روشنی دوں، سورج کی جگہ بھی مجھے مل جائے، یا سورج کہے کہ ساری روشنی مجھ سے ہی کیوں حاصل کی جا رہی ہے، میں چاند کی جگہ بھی لے لیتا ہوں۔ تو اگر یہ ایسا ہو، چاند اور سورج ایک دوسرے کی جگہ لے لیں، یا زمین اور آسمان کو آپ لیں، کہ کبھی اگر زمین یہ کہہ دے کہ کیوں لوگ میری پیٹھ پر چلیں، اور میں کیوں لوگوں کے قدموں کے نیچے بچھوں، مجھے تو آسمان کی جگہ چاہیے، میرا مقام اونچا ہے۔ تو آپ بتائیں آج کیا حال ہو انسانوں کا، تو انسانوں میں تو ٹوٹ پھوٹ ہو جائے نا، انسان تو سارے یہ زمین پر جتنی چیزیں آباد ہیں یہ سب تتر بتر ہو جائے۔ تو ہر چیز اپنے مدار پر، ہر ستارے سیارے اپنے آربٹ پر اسی حساب سے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، یا اسی میں فٹ ہیں، کوئی اپنی حدود سے ایک انچ بھی باہر قدم نہیں نکالتا۔ اور اسی بنا پر یہ کائنات کا نظام آپ دیکھیں، یہ کائنات ساری کی ساری مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ سجدہ ریز ہونے کا مطلب آپ اس کو اس کے ظاہری معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور آپ اس کے اصطلاحی معنوں میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، کہ ایک طرح سے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور مسلمان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ہاں واقعی میں وہ مسلمان ہے۔ کلمہ تو صرف ایک دفعہ کے پڑھنے کا ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اقرار کرنے کا، لیکن مسلمان ہونے کے لیے تو اس کو زندگی میں اپنی پوری زندگی، سال کے پورے 12 مہینے، 24 گھنٹے، دن کے پورے، اور ہر لمحہ اس کو شو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہمیں مسلمان ہوں۔ اس کا لین دین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عبادت، سب کچھ یہ شو کرتی ہیں، اس کا عمل شو کرتا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہے، فرما بردار ہے۔ تو یہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور سب ایک چیز کے پابند ہیں، ایک حساب کے پابند ہیں۔ تو یہ ان کو جو چیز باندھے ہوئے ہے یا آج یہ کائنات اس قدر فرمانبرداری کے ساتھ اپنے تمام کام انجام دے رہی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اسی قانون قدرت کی بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا، جس کام کے لیے ان کو مخصوص کیا، وہ اپنا وہ کام برابر انجام دے رہے ہیں. کبھی وہ بغاوت نہیں کرتے، کبھی وہ طغیانی نہیں کرتے، تغا ان کے اندر نہیں ہے، بغی ان کے اندر نہیں ہے، وہ فرما برداری دکھا رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی اگر کجی دکھائیں تو یہ سب نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. اب انسان سوچے، اس سے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کریں کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو گریویٹی ہے، کشش ثقل ہے جس نے سب کو منظم کر رکھا ہے، اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو اڑنے لگے نا پتنگوں کی طرح، قدم رکھیں کہیں اور جائیں ہمارے قدم کہیں، جیسے کہ چاند پر ہوتا ہے. تو اب یہ جو گریویٹی ہے جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اتنی ہی صحیح ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف واپس پلٹ آتی ہے. ہم برابر قدم رکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں اپنے. اب اگر یہ کشش کم ہو تو بھی مشکل ہے، اور یہ کشش زیادہ ہو تو بھی نظام کیا ہو جائے، درہم برہم ہو جائے. ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی کشش رکھی ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، انسان اور دولت ہے، یعنی مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں کشش رکھی ہے، پھر انسان اور دولت میں کشش رکھی ہے، والدین کے لیے اولاد میں کشش ہے، بندوں کے لیے خالق میں کشش ہے. تو اس کشش کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. یعنی ایک طرح سے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو ہے، یعنی فرما برداری تو کرنا ہے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے فرما برداری کرنے کے لیے اتنا ہی کرنا ہے. اس سے نیچے آئے تو بھی مشکل، اس سے اوپر گئے تو بھی مشکل. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ کشش نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، تو نہ شادیاں ہوں، نہ کاروبار چلے، اور نہ ہی عبادت ہو. اگر مرد اور عورت میں کوئی کشش نہ ہو تو کوئی کسی سے نکاح ہی نہ کرے. اگر انسان اور دولت میں کشش نہ ہو تو انسان کاروبار ہی نہ کرے. اور اگر بندوں اور خالق کے درمیان کشش نہ ہو، یعنی بندوں کے لیے خالق میں کشش نہ ہو، تو بندے عبادت ہی نہ کریں. تو محبت نہیں ہوگی تو قربانیاں بھی نہیں ہوگی. پھر اگر یہ دنیا سے جو ہم کو جو دنیا کا کاروبار ہے اس سے محبت نہیں ہوگی، تو نہ پھر کپڑے، نہ شادی بیاہ، نہ پھر درزیوں کے چکر، نہ پھر یہ دنیا اس طرح سے رنگین ہو سکتی ہے. تو یہ سب ایک بیلنس ہے. یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں اسی کشش کی وجہ سے تو یہ دنیا چل رہی ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے رنگین بنائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اچھا کوئی کشش ہی نہ رہتی تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگین بنایا. تو اب لیکن یہ کشش زیادہ ہو جائے، جیسے اگر مال ہی کے لیے کشش زیادہ ہو جائے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا، اخلد الی الارض، زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، زمین سے لپٹ گیا. تو اب جب یہ کشش زیادہ ہو گئی دنیا کی دولت سے، اب انسان اس سے چمٹ گیا، تو کیا ہوا؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے کی سی ہے کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، کچھ نہ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ کشش کتنی ہو، کیسی ہو، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ میزان کون ہمیں دے گا، یہ کون ہمیں بتائے گا؟ تو یہ میزان، یہ دراصل ہمیں شریعت دیتی ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے، شریعت میں قانون اور اخلاق کا اتنا خوبصورت حسین امتزاج ہے، اس قدر بیلنس ہے اس میں، جو مورل ایتھکس بتائے گئے ہیں، لیگل لاز ہیں، یہ سب ہمیں شریعت بتاتی ہے، اور اس سے انسان میں بالکل بہترین عدل اور توازن قائم رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تم سے کسی نے کوئی برائی کی تو تم بدلہ لے سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو. تو ترغیب اور ترہیب میں توازن، اگر ترغیب بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی ڈس بیلنس ہو جائے گا. یعنی اگر ہم کوئی چیز کی رغبت بہت بڑھ گئی اگر ہمارے اندر، دنیا کی رغبت، تو ختم، یہ بھی دراصل ہمارا نقصان ہے. اور اگر ترہیب بہت بڑھ گئی کہ ہم اتنا ڈر رہے ہیں دنیا سے کہ اب ہم دنیا کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم نے رہبانیت اختیار کر لی ہے ڈرتے ڈرتے کہ اچھا نہیں، بس مجھے دنیا کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، چھونا ہی نہیں ہے، بس میں نہ ہنسوں گی، نہ بولوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، بس میں مسلسل 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی کرتی رہوں گی، تو یہ بھی غلط ہے. توازن برقرار ہی نہیں رکھا آپ نے، آپ نے توازن بگاڑ دیا. تو یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ حقوق و فرائض میں توازن، سرمایہ اور محنت میں توازن، کاروبار میں انصاف. اگر ہم اگر انسانوں کو دیکھیں تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا توازن رکھا ہے کہ کس طرح سے دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بنائی ہے، کتنی خوبصورت اس نے آنکھیں رکھی ہیں انسان کی، ایک بیلنس نظر آتا ہے انسان کے چہرے میں. تو قوانین دراصل توازن برقرار رکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو شمس ہے، قمر ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں، اور اسی کے اندر وہ اپنا تمام سب کچھ کام کر رہے ہیں، اسی لیے دنیا میں ابھی تک توازن قائم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نے انکار کر دیا ہو کہ رات نہ نکلی ہو یا رات نہ آئی ہو، اور نہ کبھی دن نے انکار کیا کہ دن نہ نکلا ہو. سب جب سے کائنات بنی ہے جب سے سب یہ اسی طرز پر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بغاوت کے راستے پر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلا جاتا ہے، اسے شریعت کی پابندیاں، اسے قانون پسند نہیں آتے. اور عورتیں ہیں کہ اپنی جو ان کی حدود بتائی گئی ہیں، ان کا جو ایریا ہے، ان کا جو کرائیٹیریا ہے، اس سے باہر نکلنا چاہتی کہ اچھا مجھے کیوں کم درجہ دیا گیا، مجھے تو آسمان پر ہونا چاہیے تھا یا مردوں کے برابر ہونا چاہیے تھا، مردوں کو مجھ پر قوام کیوں بنایا گیا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اور اس طرح سے ہم نے سارا نظام درہم برہم کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فساد پیدا ہو رہا ہے زمین پر. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے فساد برپا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے نا. جو ہماری جگہ تھی ہم وہاں رہنا نہیں چاہتے، ہم کو دوسری جگہ زیادہ اچھی نظر آتی ہے، وہاں چلے جانا چاہتے ہیں. تو وہ جگہ ہے ہی نہیں ہماری، تو ہم وہاں جا کر کریں گے کیا؟ جو کرائیٹیریا ہم کو دیا گیا ہے ہم اسی میں رہیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے تحت قائم کیا ہے، ایک جگہ بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میزان میں ڈنڈی نہ مارو، اس میزان میں خلل نہ ڈالو. جب انسان نے اس میزان میں خلل ڈالا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تھا کہ تمہارا یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام ہے، جب انسان نے اس توازن سے اپنے آپ کو باہر نکالا، قدم اپنے باہر نکال لیے، تو ظاہر سی بات ہے پھر فساد پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو چاند سورج ہے یہ تو سب سجدہ ریز ہیں، یہ تو سب فرما برداری کر رہے ہیں، یہ ایک میزان کے تحت کام کر رہے ہیں جو ان کو دے دیا گیا اس کے تحت، اور اس میزان میں خلل نہ ڈالو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہم نے اب آج میزان میں خلل ڈال دیا ہے. اور وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقَسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. تو مین تو جو چیز ہے کہ جو جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس میں بھی توازن برقرار رکھو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، تغوا نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اور جو ظاہری میزان ہے، جو تمہارا لین دین ہے آپس کا، اس میں بھی ڈنڈی نہ مارو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ڈنڈی ماری. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں بھی توازن ہو، لین دین میں توازن ہو، جو ہمارے ترازو ہوں اس میں توازن ہو، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. والارض وداعها للانعام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انعام خلقت کے لیے، الف یعنی حمزہ نون میم، زمین میں موجود ہر قسم کے مخلوق کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جاندر ہو یا بے جان. اکمام کی من کی جمع ہے غلاف، کورنگ جیسے بھٹے پر ہوتا ہے، یا کیلے کی جو آپ نے دیکھا جب کیلے لگتے ہیں تو اس کے اوپر جامنی کلر کا کور چڑھا ہوتا ہے. اور حب جو دانے کو کہتے ہیں، فوڈ گرین، دانا، گندم، چنا، دال، چاول، یہ سارے. وہ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہے اور ایک ہی سورج کی روشنی پاتی ہے، لیکن کتنے مختلف قسم کے آپ دیکھیں، گرین الگ ہیں، فروٹس الگ ہیں اور فلاورس الگ ہیں. جو فروٹس ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ جیسے اورنج کھولتے ہیں تو آپ کے وہ جوس کی جو پھوار نکلتی نہیں ہے جو آپ کو خراب کر دے، بلکہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اورنج میں جو ہے پھانکے بنائی ہیں، پھانکوں میں بھی آپ دیکھیں گے جو کاشی ہوتی ہیں اورنج کی، ایک ایک جو چیری ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے ریشے بنے ہوتے ہیں، اور اس چھوٹے چھوٹے ریشوں میں دراصل وہ ایک بوند ہوتا ہے جوس کا، سبحان اللہ. پھر آپ اورنج کی خوشبو دیکھیں کہ جیسے ہی آپ وہ اورنج آتے ہیں، ذرا سا اس کا چھلکا نکالتے ہیں، پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، سبحان اللہ. تو خوشبو بھی رکھی ہے، جوس بھی ہے، اس کے اندر وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے چاہیے، جو انسان کو جس کی ضرورت. پھر رنگ اتنے حسین بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، خوشبو اتنی اچھی، مزہ اتنا عمدہ. اور الاسف بھوسے کو، چھلکے کو کہتے ہیں، تو خوشبو بھی ہے اس میں، پھر اس کی خوبصورت ریپنگ بھی ہے، سبحان اللہ. پھر اس میں اس کا رنگ آپ دیکھیں، پھر اس کا مزہ، پھر اس کا جو فائدہ ہے، اس کو کھانے سے پینے سے وہ ایک بالکل الگ ڈفرنٹ چیز ہے. تو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں دراصل. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دیکھیں چھلکا باہر پھینکتے ہیں تو وہ ویسٹ, حالانکہ ویسٹ چیز ہے دیکھا جاتا ہے بظاہر ہماری نظر میں, لیکن وہ ویسٹیج نہیں ہے, وہ زمین میں جاتا ہے, زمین کے لیے کھاد بن جاتا ہے. اسی طرح سے جو بھی قدرتی چیزیں ہیں تو وہ سب فائدہ مند ہیں. ایون جو جانور اللہ تعالیٰ نے سواریاں بنائی ہیں ان کا جو ویسٹ ہے وہ بھی فائدہ مند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بہترین جو آج کل جو کھاد جس کو کہتے ہیں تو یہ جانوروں کا ہی وہ ساری چیزیں ہیں, اس سے گیس بھی بن رہی ہے اور کیا کیا کچھ نہیں ہے بہرحال. لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر ہم ایک کوئی چیز کو ہم ریپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پلاسٹک یوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے ڈرینیج بلاک ہو جاتے ہیں, کتنا کچھ اس سے نقصان ہوتا ہے. تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کوئی اس میں پائیداری نہیں, کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سبحان اللہ, اس کے جو بیکار کی اشیاء جو ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں جو اس کے چھلکے, اس سے بھی فائدہ ہے زمین کو اور انسانوں کو بھی سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان, کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آلائی الن یا اولن کی جمع کچھ اسکالرز کہتے ہیں, حمزہ لام یا اس کا وہ روٹ ورڈ بناتے ہیں اور اس کے معنی ہے نشانی. تو قدرت کی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے, اور اس میں تسنیہ کا صیغہ آیا ہے چونکہ, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو ہی مکلف بنایا, کسی اور کو تو مکلف نہیں بنایا, ان سے سوال جواب نہیں ہوگا. امتحان اور آزمائش یہی دونوں مخلوق کی, لہٰذا اسکالر کا یہ خیال ہے کہ یہ جن اور انسانوں ہی کے لیے ہے, کیونکہ سورہ رحمان میں تسنیہ کا صیغہ بار بار استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں گے ہر چیز کو تسنیہ کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے, یعنی دو لوگوں کے لیے. تو اعلیٰ کے معنی اکثر اہل لغت نے نعمتوں کے بیان کیے ہیں, تو اعلیٰ جو ہے وہ نعمتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن صرف نعمتوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ دوسرے معنی بھی ہیں, قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت اور بیان قدرت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کے بیان میں ہیں. اور کچھ اور معنی جو اس کے بتائے جاتے ہیں, خوبیاں اور صاف حمیدہ اور کمالات اور فضائل کے معنی بتائے جاتے ہیں. تو ہر جگہ موقع اور محل کے لحاظ سے اس کے جو معنی مناسب نظر آتے ہیں وہی ترجمے میں کیے جائیں گے. بعض مقامات پر ایک ہی جگہ اعلیٰ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں, اور جو ہم دیکھتے ہیں ترجمے میں, چونکہ ترجمہ تو ترجمہ ہوتا ہے, وہ اصل زبان کا ہم معنی نہیں ہو سکتا, اور اردو زبان میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے کہ وہ سارے مفہومات کو ایک لفظ میں سمو سکے. تو لہٰذا بعض اوقات ہو سکتا ترجمے میں چھوٹی موٹی کمی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ اعلیٰ کا مطلب ہے, اور یہ فبئی آلائی ربکما تکذبان کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے ترمذی کی, اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو اللہ کے رسول نے جنوں پر پڑھا تو جنوں نے اس آیت کے جواب میں کہا, لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے, لیکن کچھ نے اس حدیث کو صحیح نہیں بھی کہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان کا جواب یہ ہونا چاہیے, لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اگر کسی کو عربی میں جواب نہیں دینا آتا ہو تو وہ اردو میں بھی دے سکتا ہے. خلق الانسان من صلصال كالفخار فخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا, اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جن و انس, تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی, لہذا ہم اب آگے بڑھتے ہیں. رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک وہی پروردگار ہے, بس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مشرق اور مغرب سے مراد دراصل, مشرق اور مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن بھی ہو سکتے ہیں, اور مشرق اور مغرب بھی ہو سکتے ہیں, اور زمین کے جو دونوں نصف کروں کے مشرق اور مغرب بھی. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب جاڑے کے دن ہوتے ہیں تو چھوٹے دن ہوتے ہیں, اس میں سورج ایک نہایت تنگ زاویہ بنا کر طلوع اور غروب ہوتا ہے. اس کے برعکس گرمی کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے ہوئے نکلتا اور ڈوبتا ہے, اور دونوں کے درمیان ہر روز اس کا مطلع اور مغرب مختلف ہوتا رہتا ہے. جس کے لیے ایک دوسرے مقام پر قرآن میں رب المشارق والمغارب کا لفظ آیا سورہ معارج میں. اسی طرح زمین کے ایک نصف کرے میں جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اسی وقت دوسرے نصف حصے میں وہ غروب ہوتا ہے, اس لیے پھر وہ دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا گیا ہے, یا پھر کئی مشرق اور کئی مغرب, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس, تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہم پہلے سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں, جس کا ہم نے خلاصہ وہاں پڑھا تھا کہ دو دریاؤں سے مراد باس کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں, جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں, اور انسان ان کا پانی اپنی دوسری ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, اور دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے جس کے کچھ اور فائدے ہیں, اور یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے. اور بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں بھی چلتی ہیں, اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کی یہ صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں, اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں میٹھے پانی کا چشمہ ہو, جیسے کہ کئی مقامات پر یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک طرف میٹھا دریا بہتا ہو اور وہ سمندر میں آ کر گرتا ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں, بس اے جن و انس, تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جو مرجان ہیں اس سے مراد موتی بھی ہو سکتے ہیں, اور مونگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں. کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں, جو قطرہ ان کے اندر پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے. اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں ہی سے نہیں بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں ہی سے نکلتے ہیں, یعنی میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں نکلتے بلکہ سمندر سے نکلتے ہیں. اور یہ مونگے جو ہوتے ہیں یہ موتی سمندر سے ہی نکالے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھے دریاؤں سے بھی نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس میں کتنی خوبصورتی ہوتی ہے, یعنی یہ جو جواہر ہے موتی ہیں, یہ زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظہر ہے دیکھا جائے تو. اور جن کو شوق ہوتا ہے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے ذوق و جمال کی تسکین اور حسن و رانائی میں اضافے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں, اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو موتی ہیں یہ جواہرات ہیں کسے پسند نہیں ہوتے, اور یہ سب سے زیادہ مہنگے آج کل بکتے ہیں, اور خواتین کے لیے تو اس میں بہت زیادہ کشش ہے, ان کو موتیوں کا ہار یا موتیوں کا گلوبند بہت پسند ہوتا ہے. تو واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بہت بڑی دنیا والوں کے لیے کہ اس نے سمندر میں اتنی خوبصورت چیزیں رکھ دی جو انسانوں کی زیب و زینت اور آرائش کے بھی کام آتی ہیں, اور ایک طرح سے ایک اسیٹ بھی ہیں وہ. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں, بس اے جن و انس, تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. جوار جاریہ چلنے والی سے ہے, تو بلند ہواؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس سے مراد بادبان ہیں جو بادبانی کشتی میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں. اور بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں, یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں, یعنی جو یا تو کشتیاں آپ اس سے مراد لے لیں, بادبانی کشتیاں, یا پھر جو بھی کشتیوں کی وجہ سے جو آسانیاں ہیں, ہم کو سب کو معلوم ہے کہ اس سے بہت آسانی ہے انسانوں کے لیے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ اس نے بڑے اونچے اونچے جہاز تیار کر لیے جو اتنے بڑے گہرے اتھا سمندر میں یا اس کی اتنی تلاتم خیز موجوں میں چلتے چلے جاتے ہیں, اس کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس پر بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور اللہ کرے کہ یہ خوبصورت صورت ہمارے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں, اور ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان